برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بات کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارحاقات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں. اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا. اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ صادقیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص دلال ہے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں، اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے. اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ، جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد پکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے. اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ. تو اب بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما لی. بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نہیں دے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے. اور اسی طرح بی بی حلیمہ صادقیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان وہ عام بچوں سے علیحدہ ہے، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی. اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے، کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جیسی جنت سما ہوتی گئی، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خراما خراما ارم دیکھتے ہیں. تو اسی اثنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں، سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں. میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ اماں، اماں ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتل ہوا، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بھائی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خاصا ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں گے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خاوند دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو پتا ہی ہے، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہو۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی تو یا ولدی، اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر قسم سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا، وقت قد اللہ رجلا نے ایسے اوپر سے ملوم ہوا کہ دو بندے آ، اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سنا اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور ایک بڑی تخت تھی سونے کی، اور اس تخت میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا، بالکل عین ناف تک کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے۔ کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاں حق شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر اس سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس کو کیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا، اللہ چاہتے تھے یعنی شام بھی مٹ جاتے، جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا، کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے، ان نے کہا کہ یہ جو ایسے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور سے 250 سال بعد گئی ہے، یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے اتنی بڑی بات جو ہے، انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکہ لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو، حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے، نہ کہیں یہ محاورہ۔ تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات، سیاہ کی روایات، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں۔ اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اور حضور کی دعا تھی اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا، اشرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا۔ تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکھا لگتا تو اس کے صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے، یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے، یہ بات نہیں۔ حضور کا ایک دفعہ شرح صدر شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے، ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضیہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں، یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا۔ اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں، اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے بھتیجے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضا بشریت کا جو حصہ تھا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے بساوس کا اثر ہو جائے، اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے، اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، غیر اللہ کا کوئی تاثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے بندو پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک حقیقتاً ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال، اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا، بے اعتبار بشریت کے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان، جن تو جن، بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ، تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے، وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے، ولکنہ اسلم، ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف سے کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے. اللہ نے قرآن اتارنا ہے، اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی، ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی، میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد، ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا قاہن تھا، بہت بڑا ماہر تھا، راہب تھا ان باتوں کا، تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے، اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سنت کا نبی ہو، لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو، اس کے تو بڑے دشمن ہو. تو اب بھی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی، حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حلیمہ کو، کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں گے. میں نے کہا کہ نہیں نہیں، مکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے، یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، میں اب بچے کی حفاظت کروں. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات، تم تو منتیں کر کے لے گئی، تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے، تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے، کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، پھر کہنا کہ 2 آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں. تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں کر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اعوذ باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد. اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کی. ہم نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت تھی، وہ عبد المطلب کی تھی اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گرم سے باہر مکانوں کے ایسے کھڑے بنے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، بیٹھ جائیں، عرب کا اب بھی رواج.
عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل اہم کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب, وہاں آپ کے لیے مختلف کپڑے سکھائے جاتے, سرانے لگائے جاتے, گدے لگائے جاتے, کیونکہ سردار مکہ اس وقت عبد المطلب سارے مکے بھی ان کی سرداری, اور پھر سکھایا اور خدمت حجاج خدمت حجیج کی سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپر تھا, لہٰذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا, ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی. اور جب تو مجھے اس لکھا دیا تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس نشاط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے, حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے, باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھے. لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی, آپ جب بھی کسی علاقے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی وجہ سے بیٹھے, اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ رکھتے. اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تم نے کہا ان ابنی ہذا لشان, اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے شان رکھی ہے ایسی, اس کو منع نہ کیا کرو, اگر یہ میری مجلس میں بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا, میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھاؤں. صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں وہاں یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص رضا ملی, خالص لسان ملی, خالص لغت ملی, اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی, اور سرداروں کی باتیں, بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا بیٹھنا باتیں کرنا انداز کرنا, یہ ساری باتیں جو تھی اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی. عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس تھی, اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار, یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام. اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت بھی خرچ ہو جاتا, آدمیوں پہ خرچ ہو رہا ہے, زمزم میں چاند ملا کے پلایا جا رہا ہے, زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے, شریف کھلائی جا رہی ہے, روٹی کھلائی جا رہی ہے, آدمیوں کی خدمت کی جا رہی ہے, تو اتنا پیسہ کہاں سے بھی نہیں سکتا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی, ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں, کم سے کم میں اپنے رشتے داروں کو بھی تو مل رہا ہوں, اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں. حضور کو لے کے مدینہ منورہ سے چیز لے گئی, اور خدا کی جان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران, جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے, اس کی شہرت تھی. اور شورا میں کچھ یہودی لوگ آئے, کچھ راہب آئے, انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی جو حاضر الامہ, یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے, اور ایسی باتیں کرنے لگی کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے. تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے صبر اختیار کیا, ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھی کہ بی بی آمنہ پہنچ, والد پہلے پہنچے. بعض روایات کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت الوالیہ میں دفن کیا, اور بعض روایات کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں. ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے, لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے, اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے. اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں مورخین کہ اب ابوا میں دفن کیا گیا, وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا, تو قبر جو تھی وہ کھل گئی, تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا جنت الوالیہ میں دفن کر دیا گیا. تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مکہ میں اب ابوا میں دفن کیا گیا, کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی, اس کی تو اجازت نہیں ملی, البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے, تو لہذا اگر وہ جنت اللہ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے. اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے, ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے, ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو, اور کچھ اس کا گزرا آپ کے مطلب بھی فوت ہو گئے. اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی. خدا کا نظام ایسا, اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدلے پہ کسی کا سایہ رہے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بغیر سے سایہ پیدا کیا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا. یہ مانا نہیں, مانا یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے, ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے, دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے, محنت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے, اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنا کر دیا. اللہ نے فرما دیا میرا بدلی ہم آپ کی خود حفاظت. الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا, پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا. تو اس طرح بھی اچھا, اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا استاد پڑھا, تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے, اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے. نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے. فرمایا اچھا تو نہیں ربی فاحسن تادیبی, مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا, میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اوریاں کرنا, مکے میں کسی کا اوریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا, یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی. یعنی یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی, بالکل پلٹی یہ مردانگی کی ہے کلام. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے, بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے, تو آپ کے چچا نے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں کو پتھر رکھتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے میں رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. تو ابھی ابھی بعد میں چادر مبارک کھولی پر ہو گیا, فوراً آپ بے ہوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی ساری ہو گئی, اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے. تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدری محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا. یہ اوریانی تو شرف کے خلاف تھی, اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں اور دنیا چاہے کچھ. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا, کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا, یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے. اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس, کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں, تو یا تو ہم سے کپڑے نہیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں, تو صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے, پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں. تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے ان سے کپڑے لیتے, تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو, تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے, چاندی بن جاتی. اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اوریاں طواف کرتے, چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اوریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا, حضور کا نبوت چل گئی, اعلان نبوت ہو گیا, حضور کی مکی زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے 9 ہجری تک. یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اوریاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, انہوں نے آج اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان, خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریان نہیں کرے, اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا, کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں, تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے, کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سب کو آ جاتی آگے, اور کھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے, راستہ بند کر دیتے, پکڑ اتوار کو لیتے. کہتے جی ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا, ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اریانی سے بھی زیادہ برا. اتنا باریک لباس, اتنا باریک کپڑا, یعنی آپ حیران ہوں گے اب کہ جس سے ہم یہ اترا پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے, خدا کے لیے اسے آپ برقع کہیں گے. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا طریقہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی, کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے, سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے, سبز رنگ سوٹ کرتا ہے, جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی, اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی, اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے, پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے, یہ پردہ نہیں, اس کو کوئی پردہ نہیں ہے. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب خاصیات الحاریات, بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ پریاں ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پہ لعنت برس. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا چین کے پینٹ پہن جاتی, لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی دنیا کے حکم, یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو, کہ ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی, یعنی وجود کی سٹائل, اس کے سینا, اس کے ابال, ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے, کپڑا چاہے موٹا ہو تو وہ بھی پوری آگے حکم سے ہوگا. رب خاصیات الحاریات, کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے یا ایسی جرابیں پہن لیں جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں, پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو, تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے, یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے. یہی ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا اور ایک گاؤن ڈال دیا, ختم ہو گئی بات. اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ, بات کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ اریانی کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارہ نہ کیا, کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے, سردار تو ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکے, اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے, لیکن ایک محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابھی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر, جب معاہدہ پر, جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑی سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے, اور جس دن حضور میں آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی. تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا, اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف کرے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے تو میں کیوں نہ کام کروں. تو حضور نے بکریاں کرانی اللہ کراری, کچھ پیسے مقرر ہو گئے, حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر ان کو چراتے مزدوری کرتے. دراصل یہ بکریاں چلانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا, اور ہر نبی نے بکریاں چلائی, یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چلائی. اور علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری, ایک منٹ میں باہر نکل جائے گی, ادھر بھاگ جائے گی, ادھر بھاگ جائے گی, ادھر بھاگ جائے گی. تو چرانے والے کے لیے بہت بڑا اشتہار ہوتا ہے, وہ لا رہا ہے چبا کی جانور ہے, ایک دفعہ بھاگ رہے ہیں وہ چل پڑے گے, لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے. اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے 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 جب غصے میں آئے تو اسے بیعت پارا, تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں, لیکن میں تم کو معاف کر دیتا ہوں, تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا. دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں, میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں, میں مسجد کا کہتا ہوں ادھر چلے جاتے ہیں, میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں, میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا, کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائے تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. فلو یعاقبہ الناس بما کسبوا آترک علی ظہرہا من دابۃ, اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں, کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو. تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ تم اچھا, تو بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں, کوئی کالی ہے کوئی پیلی ہے, تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے. بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اچھا چلنے والی, کوئی تیز چلنے والی, کوئی دوڑنے والی, کوئی چھوٹے قد والی, کوئی بڑے قد والی, کوئی زیادہ دودھ والی, کوئی کم دودھ والی, تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں. تو اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے. تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ کبھی گانا نہیں سنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے, تو کبھی شادیوں پہ نہیں گئے. ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی, تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چلانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے, شادی پہ کیا ہوتا ہے, کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں, کیسے قصاص آتے ہیں, کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں, تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کل آپ کی بکریاں میں چلا لوں گا, کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا, رات جاگیں گے تو وہ کس سے جائیں گے, لازمی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی, ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی, فغلب علی النوم, حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا, فما افقت الا بعد حر الشمس, جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدری پیچھے کس سے سنے, اللہ نے نہیں, کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں, اللہ جب تربیت دینے والے ہوں, تو پھر تربیت میں کیسے نقصان. حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی کسی رات اتفاق ہے شاید نہیں ڈالے, آج رات تو میں بالکل نہیں سوں گا, آج تو آج حضور تیار ہو کے آئے, لیکن کہتے ہیں غالب علی النوم, خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دبوچ لیا اور میں سو گیا, اور سب کچھ ہوتا رہا, گانے ہوتے رہے, آوازیں ہوتی رہی, باتیں بچتے رہے, لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی, مجلس اجڑ گئی, لوگ بھاگ گئے, سورج نکل آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے, دیکھا تو کچھ نہیں, تو بات واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ ماں جا رہا ہے, آپ نے کیا دیکھا, انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا, یہ تو دور رات نہیں ڈالے. اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام. ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں, کیونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت, صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آتا ہے فَأَخَذَ بِثَوْبِ أَمِّهِ, حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا, جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیض کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی, بس میں نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملی پناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ضرور بھی امی ہی اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا, کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں. ہم نے کہا سفر ہے, شام تک جانا ہے, اتنا طویل سفر ہے اس کا, میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. ہم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں, میں ضرور جاؤں. فرمایا ابو طالب, ابو طالب بھی راضی ہو گئے, چلے جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ کو خوب شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے یعنی شانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں, تو وہاں ایک چیز پیر کرتی ہے, کہتے ہیں سومیا کسی آپ کے اہل مند یا عیسائی بغیر جا یہ سوانے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں آپ کو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے سرکشن ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں, عیسائی پہ کبھی سایہ گرجا کہلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے گر جا, یعنی آپ اس کو آرام سے پڑھیں نا گر جا. ویسے اللہ کی نام سے اب گر جی رہے ہیں, ہزاروں ایسے ہیں جو پک گئے اور مسلمانوں کا مسجد احمد سے قائم ہو گئے. تو گر جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت یہ بات گر جائے, جب بدل گئی تو وہ گر گئی, اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمی کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی, جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا وہ فوت ہو گئے خواجہ محمد, تو خواجہ زندہ ہیں اللہ کرے زندہ ہو, جماعت اسلامی کے خواجہ تو فیل بہت پرانے لیڈر ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, تو جب ان کی بات ہوتی تو الیکشن میں ان کا مقابلہ آپ اپنے دوسرے کے مقابلے میں کھڑے, تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو پیج, یعنی توفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو توفیل بنے گا نا, اگر ایسا کہیں تو پھر تمہارے تو نام میں فیل ہے, تم نے کیا جیتنا ہے تو پھر. تو اس لیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بار صورت تو وہ جناب جب پیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا اور وہ کبھی اس پیر سے اس سونیا سے اس کلیسا سے تار. اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے, تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ, یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو, لیکن وہ راہب باہر بھی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھائی تمام مکے کا جو قافلہ ہے سب کو میری طرف سے ڈال. ابو طالب حیران کہ یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں داستیں ہو رہی ہیں, بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب, تو ان کو کہا کہ بھائی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ اور ہر آنے جانے والے کو گزرنے والے کو بستی والوں کو سب کو کھلاؤ اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو کھانے کا انتظام ہو گیا تم بڑی لمبی تفصیل سے. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ ہل طرف تم آدم کسی کو چھوڑ کے آئے ہو, کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا, ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا نگرانی کرے گا. میں نے کہا جی بات نہیں, میں نے سب کو دعوت دی تھی, بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ ہمارا اپنا بچہ ہے, ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو, جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے, تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو, پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے, آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے بیٹھ گئے, ابو طالب سے پوچھا کہ من حاضر ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کمپیوٹر کو, یہ تمہارا بیٹا ہے. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا گپ تھا. انہوں نے کہا میں قسم کرتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی, میرے بھائی کا جو بیٹا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہوا. میں کہا سیدھی بات کرو, اس کا باپ مر گیا؟ انہوں نے کہا اس کا باپ مر گیا. انہوں نے کہا ہاں بیٹی. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اس میں گرامی, آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے, فرمایا اکسلک بالطاعت والعزہ, میں تمہیں لات عزہ کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے, وہ نہیں لات عزہ کو مانتے, لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے لات عزہ کو, اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہہ رہے یار کہ تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا تو سمت بلّہ ولزا میں تمہیں لات الزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تسمی بلّہ ولزا خبردار تھوڑی کرنا کہنا لات الزا کی قسم ان خود ہوں میں شکل بہت ساری دنیا میں بلکہ سب سے زیادہ بغض اگر ایسے ان خود. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور صاحب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم براز انی اقسم قبلہ میں تمہیں اللہ کی. آپ نے فرمایا پکا اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے. حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا ہاں اس سے ایسا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا کیا ہے وہ واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی غصہ لیکن میں مجبور ہوں اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو اب میں کوئی بات نہیں جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھ لو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی نہ تھا بھائی دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو سانے دیے تھے ایسے میں کچھ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا اور اس کے اوپر بھی بال اس ٹکڑے پر اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسی آتا ہے کہ اور حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر آپ نے دیکھا گوشت کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں اسی طرح وہ بال مبارک تھے اور ادھر ادھر اس کے خال تھے اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں اس کے ارد گرد دل سے جب اس نے دیکھا وہ کب پلیا دیکھی والے میں وہ تو اس کے پاؤں پہ گر گیا. اس نے ہاتھ کیوں میں پاؤں کہا. اس نے کہا خاجا نبی خاجی اللہ. اس نے کہا ابھی طالب ایک بات سنو ان کو شام مت لے جاؤ. اگر تم ان کو شام لے گئے کہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے. ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی جو حاضی تما اس امت کا نبی پیدا ہو گیا تم تو بڑی شان والے آپ. تو ابھی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. جو علیحدہ علیحدہ کھڑکیاں جلدی جلدی جڑ گئی مل گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے ما جل ستا تہو بعد عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجل ستا تہو الا نبی اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آگے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے خدا کے لیے نہیں جلدی وقت نہیں. ابو طالب راضی ہو گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں شام کے قریب پہنچتا ہوں اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا ہے شام ابو طالب لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف پہ آئے مکے میں. پکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی. حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی وہ خود تو صبر نہیں کرتی تھی وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ہم سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ہم سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتا چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شہرا ہے محمد ابن عبد اللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا، ان کا ایک عبد تھا خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرا کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرا کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرا کہتا ہے کہ واللہ ہے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں کیونکہ یہاں سے مال خرید لو وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضرت نے دو دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت بھی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گیا. کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہے. اس نے میسرا کو بلایا، اس نے کہا میسرا یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں ہوتا ہے اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں. میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. میں گزر یہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک طرف پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں. حالانکہ اب بننا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں. بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان تھی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ السلام و السلام تھی. تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئے. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے، پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد ہل ترغب بالزواج، کیا تم شادی کرنا چاہتے؟ جوان آدمی ہو ماشاء اللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، حق چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ ہے، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حل ترغب بالمال والجمال والنسب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو، اور نسب کی تین چیزیں جمع ہوں؟ کے بعض عورتیں یہ ہیں، جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، لیکن خاندان اچھا ہے۔ بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آپ بیچاری کرنا نہیں چاہتا۔ میں کہا کہ جب تین سکتیں جمع ہو جائیں تو ہر طرف پاکستان میں کہ ہاں سر کس کی رغبت نہیں ہوگی، میری بھی رغبت ہے، اگر مجھے ایسی عورت ہو کون بن بن آ گئی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین سکتیں ہیں؟ نے کہا محمد رسول اللہ، میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ۔ میں کہا کیا کہتے ہیں خدیجہ؟ کیا کام سے شادی؟ تو بڑے بڑے صنادید تھے، بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے، تو اب وہ عین یتیم سے میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور، اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر بھرا دی۔ تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہیں میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے۔ تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس، تو بی بی خدیجہ نے برقع ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزبہ جو اس کے قریب رشتے دار تھے، ان کو بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابھی تعالیٰ۔ خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ برقع ابن نوفل نے پڑھا تاریخ کے، یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب کبا موجود، لیکن برقع ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وسوسے کی، یہ وسوسے کی، اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں، میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر گئے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً مار سوائے ایک بچے کے سب کے سب جو ہے وہ بی بی خدیجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاص، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ۔ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام کیوں؟ بہت سارے لوگ بلکہ بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور کے بیٹوں کا نام طیب طاہر لگ لیتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیٹے کا نام طیب اور طاہر نہیں تھا۔ آپ کا پہلا بیٹا القاسم تھا، دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ کے لقب دو تھے، حضور اس کو طیب پکارتے تھے اور ماں اس کو طاہر پکارتی تھی، یہ آپ کا لقب تھا، نام عبداللہ تھا۔ اور ایک بیٹا حضور کا نام ابراہیم تھا، جو بھی ماری آئے کسی سے جو مقدس نے حضور کو ہدیہ بھیجا تھا اس میں اس عورت سے پیدا ہوئی، اور قاسم جو ہے تقریباً وہ بھی 6-7 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، عبداللہ بھی صغر سن میں فوت ہو گئے، اور ابراہیم جو ہیں وہ تو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ فوت۔ اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرمایا ان کا لہو برد حسن پھر جنا، میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں بتایا کا انتظام کیا ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم جو ہے یہ بھی اللہ کا نبی ہے. اور اتنی شان، اور آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، یہ سب کے سب جو ہیں بی بی خدیجہ پر. اور اسی سے دشمنان اسلام، دشمنان دین کا یہ پراپگنڈا کہ حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی، جیسے رشدی بدبخت نے لکھا، تسلیمہ نسرین نے لکھا، اور اسی قسم کے ملعونین جن کو اصل میں تو بغض ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ الزام لگانے میں بہانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موقع مل جائے تو ان کے ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی شادی نہیں کی اور حضور پاک نے تو 11 شادیاں فرمائیں، تو نعوذ باللہ آپ کو تو عورتوں کا ہی ہر وقت خیال تھا کہ جہاں گئے شادی کر لی، جہاں گئے شادی کر لی. یہ ایک الزام ہے جس کی کوئی حق ہے. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے بچے کی عمر اگر 25 سال ہو تو آپ اس کے لیے 40 سال کی بیوی نہیں ڈھونڈ سکتے. اور خاص طور پہ آپ جو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو 40 سال کی عمر کے بعد عورت میں رہتا کون سی جوانی رہتی. چلو ٹھنڈے علاقے کی عورتیں تو پھر بھی بیچاری کچھ لمبی زندگی گزار لیں گی، لیکن سرزمین مکہ کی گرمی ہو اور یہاں پر کھجور کی غذا ہو تو 40 سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کے لیے محض شہوانی جذبے سے شادی کی جائے. پھر آدمی کنواری لڑکی سے شادی کرے. اور حضور نے تو جب تک بی بی خدیجہ دی جا رہی 25 سال تک اور کوئی شادی نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، سوجہ کی عمر 40 سال، اور حضور پھر 50 سال کی عمر پہ پہنچ گئے اور آپ نے کوئی شادی نہیں. تو جو جوانی کا حصہ تھا حضور کا وہ تو سارا بی بی خدیجہ کے ساتھ گزر گیا. تو یہ سے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جو تھی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی، بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے. اس لیے علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں شادی ہوئی بی بی عائشہ سے، بعد میں جب شادی ہوئی بی بی صفیہ سے، بی بی ام سلمہ سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی، بی بی سودہ سے، وہ بھی بوڑھی عورت تھی. بی بی صفیہ سے کیوں ہوئی کہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی. سب لوگوں نے کہا کہ حضور سردار کی بیٹی اچھا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو دینا ہے باندھی بنا کے تو بہتر ہے اپنی باندھی بنا لے تاکہ کچھ تم سرداروں کی عزت ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پہ شادی کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نبی کے اٹھنے پہ سونے پہ بھی اللہ کا پہرا ہو اس پیغمبر کی شادیاں منشاء خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی. یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگا دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی گئی ہے، میں اس کا کیا کروں، بی بی عائشہ کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں، کیا حال کروں. تو حضرت عمر نے کہا حضور پہلے سے آپ کا داخلی معاملہ ہے، اس کی حق نہیں ہے دخل دینے کا، لیکن اگر آپ سے رائے دیتی ہیں تو مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھ لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں. حضور نے فرمایا کہ نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بی بی عائشہ کی جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، تو جبریل اس کی تصویر دے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی ملی، اے غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں لطف ہوا اور اللہ تو ہم نفس سے پاک ہے. اور اس کے بعد میں کہا حضور نبی جی ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں. آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ تو سمجھا کہ نہیں. میں کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ تو سب یا رسول اللہ حضور کچے آشکر تو نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے. اور گھر پہنچے اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنایا.